أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 70 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے، آپ جاہل کو یا مفرط پائیں گے یا مفرط. جاہل ہمیشہ یا افراط کر رہا ہوگا یا تفریط کا شکار ہوگا. اس حکیمانہ جملے کی تفسیر میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے کائنات کا نظام عدل و عدالت پر بنایا ہے، انسان کو عدل و عدالت کے ساتھ خلق کیا ہے، اور نظام انسانی بھی اس کا سہارا، اس کا محور، اس کا ستون اعتدال و عدل کو قرار دیا ہے. عدل سے اگر انسان خارج ہو جائے، اعتدال سے باہر ہو جائے، اسے افراط کہتے ہیں یا تفریط کہتے ہیں. اگر مقررہ حد سے انسان نکل جائے باہر، عمل میں، سوچ میں، فیصلے میں، ارادے میں، رفتار میں، گفتار میں، لین دین میں، روابط میں، اگر حد مقرر سے آگے بڑھ جائے افراط ہے، اور حد مقرر سے اگر باہر نکل کر کم ہو جائے، پیچھے ہو جائے، اس کو تفریط کہتے ہیں. انسان کی زندگی کا ہر پہلو قائم رکھنے کے لیے اعتدال کو و عدل کو ستون قرار دیا گیا ہے. اعتدال کے سہارے انسانی زندگی قائم ہے. انسان کا وجود بھی، انسان کا جسم بھی، انسان کی روح بھی، اور انسان کے اعمال و انسانی نظام بھی. اعتدال عدل سے ہے، اور عدل توازن کو کہتے ہیں، تناسب کو کہتے ہیں. اگرچہ عام طور پر عدالت مساوات کا معنی کیا جاتا ہے، عدالت کا ہمیشہ مساوات عدالت نہیں ہے. تعادل و تناسب و موزونیت اشیاء کے درمیان مساوات سے قائم نہیں ہو سکتی. بعض اوقات مساوات تعادل کو خراب کر دیتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کھانے پینے کے امور میں غور کریں، جو چیز ہم پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اگر اس میں مساوات کو مراعات کریں، وہ مساوات کے ساتھ کھانے کے اجزاء کو شامل کریں، ملائیں، وہ کھانا کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہوگا. آپ جتنی مقدار میں گوشت ڈالا ہے اتنی ہی مرچ بھی ڈالیں، ایک کلو گوشت پکا رہے ہیں، ایک کلو نمک ڈالیں اس کے اندر، اور مساوات کے قائل ہو جائیں. اتنا ہی پانی ڈالیں، اتنی ہی مرچ ڈالیں، اتنے ہی مسالے ڈالیں، اتنی ہی ہر چیز ڈالیں، تو میرے خیال میں نہ صرف انسان بلکہ کوئی زمین کی مخلوق وہ کھانا نہیں کھا سکے گی. معتدل کھانا وہ نہیں ہوتا جس میں ہر چیز برابر مقدار میں ڈالی جائے، مساوی مقدار میں ڈالی جائے. معتدل کھانا و موزون کھانا وہ ہے جس میں ہر چیز لازمی مقدار کے مطابق ڈالی جائے جتنی اس کو چاہیے. ممکن ہے کوئی چیز ایسی ہو جس کا وزن و مقدار زیادہ ہو اور اس میں نمک ایک چٹکی کے برابر ہو, پھر جا کر اس میں تعادل پیدا ہوتا ہے, توازن پیدا ہوتا ہے, موزونیت پیدا ہوتی ہے. مساوات سے ہمیشہ موزونیت پیدا نہیں ہوتی. مساوات صرف ایک شعبے کے اندر عدل و اعتدال کہلاتی ہے, اور وہ حقوق کے اندر, کہ جب کچھ انسانوں کے حقوق ہوں یکساں, ایک جیسے حقوق, اور وہ ایک جیسے حقوق اگر مساوات کے ساتھ پورے کر دیے جائیں اس کو عدالت کہتے ہیں. لیکن جہاں لوگوں کے حقوق ایک جیسے نہ ہوں, مختلف ہوں, وہاں پر مساوات ظلم کہلاتا ہے, وہاں پر مساوات تعادل کو خراب کر دیتی ہے. حقوق کے اندر, اور وہ بھی مساوی و یکساں حقوق کے اندر, مساوات عدالت کہلاتی ہے. اعتدال انسانی معاشرے کا اصل نظام ہے قائم رکھنے کے لیے. ہر شعبے کے اندر اعتدال کو قائم رکھے. قرآن کریم نے اعتدال کا حکم دیا ہے, اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کئی الفاظ کے ساتھ اعتدال کا حکم دیا ہے. عدل قرآن کریم کی اصطلاح ہے. عدل اعتدال روش زندگی ہے. آج میں نے اشارہ کیا تھا, ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر غور کریں, اگر کسی کے گھریلو حالات خراب ہیں تو توازن نہ ہونے کی وجہ سے, اگر کسی کے کاروباری حالات خراب ہیں توازن نہ ہونے کی وجہ سے, تعادل نہ ہونے کی وجہ سے, اعتدال کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے کاروبار خراب ہو گیا ہے, اگر سیاسی حالات خراب ہیں تو اعتدال کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں, اگر مذہبی دنیا تشویش کا شکار ہے, وہ الجھن کا شکار ہے, اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے ہے, اگر سماجی حالات ہمارے درست نہیں ہیں تو اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. تمام زندگی انسان کی اعتدال کے سہارے قائم ہے, عدل کے سہارے قائم ہے. جس شعبے میں انسان عدل کا دامن چھوڑ دے گا, اعتدال کا دامن ترک کر دے گا, وہی شعبہ انسان کی زندگی کا فاسد ہو جائے گا. اور انسانی زندگی کے مختلف شعبے انسانی اعضاء و اجزاء کی طرح ہیں. جس طرح آج ایسی بیماریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے, ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر کسی کے ناخن میں ایسی مہلک بیماری شروع ہو جائے تو وہ پھیلتی ہوئی تمام جسم کے اندر پہنچ جاتی ہے. اگر کسی کے ایک انگلی میں یا ہاتھ میں ایسا مہلک زخم آ جائے, وہ پھیلتا ہوا پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی کے, اجتماعی زندگی کے شعبے ہیں. اگر ایک شعبے کے اندر فساد آ جائے, وہ مہلک بیماری کی طرح پھیلتا ہوا زندگی کے باقی شعبوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے. تعادل و اعتدال کسی بھی شعبے میں اگر ختم ہو گیا, دوسرے شعبے خود ہی متاثر ہو جائیں گے. فرض کریں اگر آپ لوگ, مذہبی دنیا اگر معتدل نہ ہو, اعتدال نہ ہو, عدالت نہ ہو, اس کے اندر موزون نہ ہو, اور افراط یا تفرید کا شکار ہو جائے لوگوں کا عقیدہ و اعتقاد, تو معیشت خود ہی غیر معتدل ہو جائے گی, سماج خود ہی معتدل غیر معتدل ہو جائے گا, سیاست بھی غیر معتدل ہو جائے گی, حکومت بھی غیر معتدل ہو جائے گی, تجارت بھی غیر معتدل ہو جائے گی, تعلیم بھی غیر معتدل ہو جائے گی, گھریلو زندگیاں بھی غیر معتدل ہو جائیں گی. اس لیے کہ ان شعبوں کا آپس میں تعلق وہی ہے جو انسان کے بدن میں اعضاء و اجزاء و جوارے کا آپس میں تعلق ہے. یہ آپس میں منقطع و ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے انسانی زندگی کے شعبے. عدالت پورے نظام کے لیے سہارا ہے و ستون, اور ہر شعبہ حیات کے لیے اعتدال سہارا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدل کا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ عدل کا خیال رکھو و عادل رہو, اپنے آپ کو عادل بناؤ. اگر عدل نہیں ہوگا فاسق ہو جاتا ہے. دین کے اندر انسانوں کی تقسیم کئی طرح سے کی گئی ہے, مومن اور فاسق, عادل اور فاسق. فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو دین کی مقررہ حد سے باہر نکل جاتا ہے, یا باہر نکل کر آگے بڑھ جاتا ہے, یا باہر نکل کر پیچھے ہو جاتا ہے، تقصیر کرتا ہے یا اس کے اندر افراط کرتا ہے. افراط و تفریط سے انسان حد مقرر سے باہر ہو جاتا ہے. اگر انسان کی سوچ میں، فکر میں، کسی بھی پہلو میں، ارادے میں تعادل ختم ہو جائے، افراط و تفریط اس کے اندر آ جاتا ہے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ انبیاء کو مبعوث کیا اس لیے کہ لوگوں کو عدل کے بنیاد پر معتدل معاشرہ بنائیں. اعتدال انسانی معاشرے کے اندر اعتدال قائم کریں تاکہ انسانی معاشرہ قائم ہو سکے. اور انسانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو بھی عادل رکھنا ہے، اپنی شخصیت کو معتدل رکھنا ہے، اپنے اعمال کو معتدل رکھنا ہے، اپنے افکار کو معتدل رکھنا ہے، اپنے روابط کو معتدل رکھنا ہے. تعادل آپ کی زندگی کا سہارا ہے، تعادل آپ کی زندگی کا اصلی ستون ہے، اس ستون کو ہلنے نہ دینا. لیکن تعادل کے بارے میں و اعتدال کے بارے میں غلط فہمیاں موجود ہیں. درست تصور، اس کا قرآنی تصور و حقیقی معنی اعتدال کا ضروری ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خود ساختہ معنی اعتدال کا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم عموماً اسے جا بجا استعمال بھی کرتے ہیں اور غلط معنی بھی اس سے مراد لیتے ہیں. اعتدال عموماً کہا جاتا ہے کہ حق و باطل کے بیچ میں چلنا، بین بین چلنا. جب حق و باطل دو راہ سامنے آ جائیں تو کہتے ہیں درمیانی راستہ، یہ معتدل راستہ ہے. بالکل ہی انسان حق کا ہو جائے، یہ بھی اعتدال نہیں ہے، اور مکمل طور پر باطل کے ساتھ مل جائے، یہ بھی معتدل نہیں ہے. معتدل انسان کون ہے؟ جو دین پہ بھی چلتا ہو، دین کے بغیر بھی چلتا ہو، دین سے باہر بھی چلتا ہو. ورنہ وہ جو فقط دین کے اندر رہتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ معتدل نہیں ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ اعتدال سے باہر چلا گیا ہے. اعتدال یہ ہے کہ انسان ہر کام کرے، دینی کام بھی کرے، غیر دینی کام بھی کرے، حق کا ساتھ بھی دے، حق سے دور بھی ہو، دوسروں کا بھی ساتھ دے. معتدل انسان ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کو کہا جاتا ہے جو بین بین چلے، بیچ میں چلے، ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے. یہ اعتدال کا غلط معنی ہے. اعتدال کی روح و عدل کی روح کے خلاف ہے اعتدال. اس کو نہیں کہتے عزیزان کہ حق و باطل کے بیچ میں رہنا یا غلط اور صحیح راستوں کے درمیان میں رہنا، اور ہمیشہ آپ کو بیچ کی حالت میں، درمیانی حالت میں رکھنا، جس کو ہم عموماً میانہ روی اس کو کہتے ہیں، غیر جانبدار رہنا. بعض اوقات کہتے ہیں معتدل انسان ہے، حق و باطل کے درمیان وہ غیر جانبدار ہو جاتا ہے. کربلا کا جب واقعہ پیش آیا، بہت سارے لوگ غیر جانبدار ہو گئے، نہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، نہ یزید کا ساتھ دیا، دونوں طرف نہیں تھے. ان کو کہتے تھے یہ میانہ رو انسان ہے، یہ معتدل انسان ہے، کہ اس قسم کی جنگ میں انسان بہتر ہے لا تعلق ہو جائے. ایسے لا تعلقوں میں سے بہت سارے لوگوں کو سید الشہداء علیہ السلام نے دعوت دی کہ آپ اس حالت سے باہر نکلو اور حق کا ساتھ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم معتدل ہیں، ہم اعتدال کے اوپر قائم ہیں. یہ اعتدال نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ باطل ہے. حق و باطل کے بیچ میں چلنا، درمیان میں رہنا، صحیح اور غلط کے درمیان میں چلنا، دین اور بے دینی کے بیچ میں رہنا، یہ اعتدال کے خلاف ہے. اس کو اعتدال نہیں کہتے. اعتدال یہ ہے کہ آپ حق کو تلاش کریں، حق کا راستہ تلاش کریں، اور اس حق کے راستے کے اوپر سفر کریں، ذرا برابر بھی حق کے راستے سے دائیں اور بائیں نہ مڑیں. حق کے راستے کے اوپر آپ نے جتنی سرعت لینی ہے لیں، جتنی تیزی دکھا سکتے ہیں تیزی دکھائیں، یہاں پر سبقت لیں ایک دوسرے کے اوپر. اس کو نہیں کہتے کہ یہ انسان اعتدال سے نکل گیا ہے. مثلا جو انسان حق کی راہ پر آ جائے اور حق میں بڑھنا چاہے، آگے جانا چاہے، اسے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ معتدل رہو، اعتدال کے ساتھ رہو، میانہ روی اختیار کرو، آہستہ آہستہ جاؤ. میانہ روی حق و باطل کے بیچ میں دونوں کو ملا کر میانہ روی نہیں بنتی. میانہ روی ایک تیسری حقیقت ہے. میانہ روی دو غلط راہوں کے درمیان تیسری حقیقت ہے، حق کا نام ہے. جس طرح کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب جبر و اختیار انسان کی نزاع شروع ہوئی مسلمانوں کے اندر علماء میں، اہل فکر مفکرین کے دو گروہ بنے، کچھ لوگ جابر کے قائل ہوئے، کچھ لوگ تفویض کے قائل ہوئے، اور کچھ لوگ آئے آئمہ خدا کی خدمت میں اور آ کر رہنمائی حاصل کی کہ آپ فرمائیے ہم کیا رہیں، اہل جبر بنے یا اہل تفویض، یعنی ہم یہ کہیں کہ انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے یا ہم یہ کہیں کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. لوگوں نے کہا، اس سے یہ سمجھا کہ جبر و تفویض کے درمیان، یعنی کچھ جبر اور کچھ تفویض ملا دیں تو یہ درمیانہ راستہ بن جاتا ہے اور صحیح راہ ہے. نہ، جبر مکمل طور پر غلط ہے، تھوڑا ہو تو بھی غلط ہے، زیادہ ہو تو بھی غلط ہے. تفویض باطل ہے، مکمل طور پر باطل ہے، مطلقہ باطل ہے. تفویض اگر ہم کہیں کہ عمومی طور پر تفویض ہے تو بھی باطل ہے، اور ذرہ برابر تفویض بھی باطل ہے. باطل باطل ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جس طرح حرام حرام ہے، حرام زیادہ ہو تو بھی حرام ہے، حرام تھوڑا ہو تو بھی حرام ہے. خون نجس ہے، اگر خون کا ڈرم ہو تو بھی نجس ہے، خون کا ایک قطرہ ہو تو بھی نجس ہے. نجاست نجاست ہے، بطلان بطلان ہے، زیادہ اور کمی سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں میں ایک سگریٹ روز پیتا ہوں، وہ ایک سگریٹ بھی تو ضرر ہے، ایک سگریٹ بھی نقصان دیتا ہے انسان کو. یوں نہیں کہ آپ روزانہ ایک پیکٹ پئیں تو نقصان ہے، ایک سگریٹ بھی ضرر ہے. تمباکو مضر ہے، زیادہ کھاؤ تو بھی، کم پیو تو بھی، جو چیز مضر ہے مضر ہے. زہر، ایک آدمی کہ میں روزانہ تھوڑی سی زہر کھاتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایک کلو زہر کھا لیں، آپ مقدار کا فرق نہیں پڑتا، کلو کھائیں تو بھی زہر ہے، اور اگر ایک چھٹانگ کھائیں تو بھی زہر ہے. اس سے کمی و قلت سے فرق نہیں پڑتا. ہم یہ نہیں کہ کسی چیز کی مقدار کو کم کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی مقدار کو کم کرنے سے اس کی حرمت، اس کا فساد کم نہیں ہوتا، صرف مقدار کم ہوتی ہے اس کی. تفویض باطل ہے، مطلقہ باطل ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو کوئی چیز اس طرح تفویض نہیں کی کہ اللہ کا اختیار ختم ہو گیا ہو اور اس چیز پر فقط انسان کا اختیار رہ گیا ہو. اس طرح سے خالق نے کسی چیز کو انسان کے سپرد نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ خالق و مالک ہوتے ہوئے رب بھی ہے. رب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق ٹوٹا نہیں کسی چیز سے. بعض لوگوں نے یہ رابطہ ذکر کیا خالق و مخلوق کا، کہ خالق کا رابطہ مخلوق کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے معمار اور عمارت کا رابطہ ہے. معمار عمارت بننے میں معمار کی محتاج ہے، لیکن جب بن جاتی ہے، تکمیل ہو جاتی ہے، اسے معمار کی ضرورت نہیں رہتی. ایسا ہی ہوتا ہے، آج جتنی عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کے معمار شاید زندہ بھی نہ ہوں، لیکن عمارتیں قائم ہیں، عمارتیں نسلوں کے اندر وراثت میں منتقل ہو رہی ہیں. کہ تعمیر میں، تاسیس میں، تخلیق میں، تشکیل میں، بنانے میں عمارتوں کو معمار کی ضرورت ہے، لیکن بقا میں ان کو معمار کی ضرورت نہیں ہے. بعض نے اس طرح خالق و مخلوق کا رابطہ ذکر کیا ہے، اور یہ اشتباہ ہے، یہ غلط ہے. چونکہ معمار عمارت کا معمار ہے، خالق نہیں ہے، اور نہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ اس عمارت کا رب بھی نہیں ہے. خالق وہ ہے جو اس کو ہستی دے، معمار نے عمارت کو ہستی نہیں دی، بلکہ ہست چیزوں کو، جن کو ہستی کسی خالق نے دی، ان ہستی یافتہ چیزوں کو اس نے آپس میں جوڑ دیا ہے. ہستی کسی کو نہیں دی، معمار نے کسی چیز کو وجود عطا نہیں کیا. خالق اس کو کہتے ہیں جو ہستی عطا کرے کسی کو، وجود عطا کرے، نیستی سے نکال کر منصہ ہستی وہ عرصہ ہستی میں اس کو لے کر آ جائے، اس کو خالق کہتے ہیں. جب وہ ہستی میں آ جاتی ہے چیز، اس کو جوڑنے والے کو معمار کہتے ہیں، اس کے جوڑنے والے کو انجینئر کہتے ہیں، اس کے جوڑنے والے کو ٹیکنیشین کہتے ہیں، اس کے جوڑنے والے کو ماہر کہتے ہیں. یہ اختیار دے دیا خدا نے، لیکن ہستی دینے کا اختیار خدا نے کسی کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ہستی دینے کے لیے ہستی کا مالک ہونا ضروری ہے. وہی دے سکتا ہے جو مالک ہو، جو مالک نہ ہو وہ نہیں دے سکتا. تو مالک ہستی خدا کی ذات ہے، اس لیے خالق ہستی بھی خدا کی ذات ہے. اور جب خدا کسی چیز کو ہستی دے دے، اس ہستی کو بقا کی ضرورت ہے، اور بقا کے لیے اس موجود کو یا ہست کو یا ہستی کو جو اسباب فراہم کرے، جو ماحول مہیا کرے، اس کی ہستی کے بقا کے لیے اس کو رب کہتے ہیں. اگر خداوند تبارک و تعالی اس ہستی کو بقا کا سامان مہیا نہ کرے، ایک ذرہ بھی اس عالم میں باقی نہیں رہ سکتا. مالک ہستی نے خلق کیا ہستی کو، ہر چیز کو وجود عطا کیا، اور وجود عطا کر کے اس کی ربوبیت اپنے پاس رکھی ہے. لیکن خلقت کا بھی قانون نظام بنایا ہے، ربوبیت کا بھی نظام بنایا ہے. ہستی دینے کے لیے بھی اس نے واسطے و وسیلے بنائے ہیں، ربوبیت کے لیے بھی اس نے واسطے اور وسیلے بنائے ہیں. وسیلہ ربوبیت ربوبیت کا انکار کا باعث نہیں بنتا، اور وسیلہ ربوبیت کا مطلب یہ نہیں کہ رب نے سب کچھ وسیلے کو تو تفویض کر دیا ہے، بلکہ رب نے سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ربوبیت رب کا حق ہے، اگرچہ کوئی وسیلہ بھی بنا لے لوگوں تک یا مخلوقات تک بقا کا سامان پہنچانے کے لیے، بقا کا ماحول پہنچانے کے لیے، بقا کی ضروریات پہنچانے کے لیے، اس کی ربوبیت ختم نہیں ہو جاتی. کسی بھی مرحلے میں حق تعالی نے نہ مالکیت تفویض کی ہے، نہ خالقیت تفویض کی ہے، نہ ربوبیت تفویض کی ہے. توحید اس چیز کا نام ہے، لا جبر ولا تفویض، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے. کیونکہ اگر جبر کے قائل ہو جائیں، انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اگر تفویض کے قائل ہو جائیں، اللہ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. لیکن توحید ایک تیسرا راستہ ہے، جس میں ذرا برابر جبر نہیں ہے، جس میں ذرا برابر تفویض نہیں ہے. توحید کے اندر انسان کا اختیار اپنی جگہ قائم رہتا ہے، رب کا اختیار اپنی جگہ قائم رہتا ہے. توحید ایک تیسری حقیقت ہے، نہ کہ جبر و تفویض کو ملانے سے توحید بن جاتی ہے. توحید ایک حقیقت ہے، توحید ایک راز ہے جدا. توحید افعالی ایک راز ہے، حقیقت ہے. اللہ تعالی کی توحید، ذات خدا کو واحد ماننا. توحید صفاتی، خدا کی صفات کو خدا کی ذات کے ساتھ ایک ماننا. و توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام ہستی میں مالک، خالق اور رب اس ہستی کا فقط خدا کو ماننا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خدا نے بلا ربوبی، بلا وسیلہ نظام نہیں بنایا. ربوبیت بھی کرتا ہے نظام کے ساتھ، خالقیت بھی کرتا ہے نظام کے ساتھ، مالکیت بھی انجام دیتا ہے نظام کے ساتھ. یہاں بعض لوگ ہیں جو توحید کے وارث بن گئے ہیں، توحید کا پرچار کرتے ہیں. تعجب ہے کہ وہ لوگ جو بہت سارے اعمال خدا سے دور کر کے اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں، وہ آج موحد کے نام سے مشہور ہیں. اور شیعہ جو توحید کا خالص ترین چشمہ و دریا ہے، وہ آج غالی کے نام سے مشہور ہو گیا ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ شیعہ نورانی ترین مکتب روح زمین پر ہے، لیکن اپنا تعارف صحیح نہیں کروا سکا. بہت سارے غلط لوگ ہیں، تعارف بڑا اچھا ہے ان کا، اور کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کا تعارف اچھا نہیں ہوا. خب یہ کوتاہی ہے، یہ قصور ہے، افراط ہے. وہ تفریط کی وجہ سے تشیعوں کا تعارف دنیا کے سامنے اچھا نہیں ہو سکا. ورنہ تشیعوں وہ مکتب ہے عالی، کہ جس کے ہر شعبے سے توحید ٹپکتی ہے، وہ توحید جھلکتی ہے. وہ توحیدی ترین مکتب روح زمین پر تشیع ہے. میں اس کی ایک مثال جو دوسری مجلس میں وضاحت سے عرض کی، یہاں اشارہ فقط اس کی طرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ کہاں تک توحید کا قائل ہے. شیعہ کا کہنا یہ کہ خالق بھی خدا ہے، مالک بھی خدا ہے، رب بھی خدا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے دین بنانے والی ذات بھی خدا ہے، اس دین کو رسل تک پہنچانے والی ذات بھی خدا ہے، رسولوں کو رسالت کا منصب دینے والی ذات بھی خدا ہے، نبوت پہ انسان کو چننے والی ذات بھی خدا ہے، آئمہ کو نبیوں کا وارث بنانے والی ذات بھی خدا ہے، نبی کو امامت دینے والی ذات بھی خدا ہے، اور نبی کے بعد نبی کا وصی بنانے والی ذات بھی خدا ہے۔ آپ توجہ کریں، کہیں بھی شیعہ خدا سے دور نہیں ہو رہا، دین خدا نے بنانا ہے، دین کے لیے نبی خدا نے بنانا ہے، نبی کا وصی خدا نے بنانا ہے، امت کے لیے حاکم اللہ نے بنانا ہے، امت کے لیے نظام اللہ نے بنانا ہے، سب کچھ حکم خدا سے ہوگا، سب کچھ فرمان اللہ سے ہوگا۔ جو مکتب اتنا اصرار کر رہا ہے کہ رسول بھی اللہ کی طرف سے اور رسول کا جانشین بھی اللہ کی طرف سے ہو جائے، وہ آج غالی متعارف ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو رسول کو اللہ سے تو مانتے ہیں لیکن باقی کا رابطہ اللہ سے کاٹ کے کہتے ہیں یہ ہم نے خود بنانا ہے، وہ توحید کے وارث بن گئے۔ حکومت توحید سے کاٹ دی، حاکمیت توحید سے کاٹ دی، وسائط توحید سے کاٹ دی، کہ یہ کام ہم نے خود کرنا ہے، اللہ نے تفویض کیا ہے یہ حق آپ کو، حاکم بنانے کا حق، رسول بنانے کا حق اللہ نے کسی کو تفویض کیا ہے؟ کسی قوم کو، اے بنی اسرائیل پہلے رسول میں بناتا تھا اب تم نے بنانے ہیں؟ یہ حق خدا نے کسی کو تفویض نہیں کیا، رسول بنانے کا حق کسی کو تفویض نہیں کیا، دین و آئین بنانے کا حق خدا نے کسی کو تفویض نہیں کیا، امام بنانے کا حق بھی خدا نے کسی کو تفویض نہیں کیا، حاکم بنانے کا حق بھی اللہ نے کسی کو تفویض نہیں کیا، نہ کسی جرگے کو، نہ کسی کونسل کو، نہ کسی شورا کو، نہ کسی شاہ کو، نہ کسی شہنشاہ کو، نہ کسی خاندان کو، نہ کسی قوم کو، حاکم بنانے کا حق خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے جب امام بنایا حضرت ابراہیم کو، قال انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں اللہ تجھے امام بنا رہا ہوں، کیونکہ امام میں ہی بنا سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی امامت چلے، خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ذریت میں امام بنانے کا حق ابراہیم تجھے دے دیا ہے، بلکہ فرمایا تیری ذریت میں بھی امام میں نے بنانا ہے، لیکن ظالم کو امام نہیں بنانا، حاکم اللہ نے بنانا ہے۔ ایسا توحیدی نظریہ دنیا میں کہاں ہے؟ کہاں دنیا کے قانون میں ہے کہ حاکم ہر زمانے میں خدا نے چننا ہے، قیامت تک کے لیے حاکم خدا نے چننا ہے؟ ہے کوئی مکتب ایسا دنیا کے اندر، کوئی مسلمان فرقہ ایسا ہو جو ہر دور کے لیے حاکم کا انتخاب حق کے خدا مانتا ہو؟ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو توحید سے متعارف کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا رسول اللہ تک تو حاکم خدا نے بنانا ہے، اس کے بعد حاکم امت نے بنانا ہے۔ امت کو حق کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ نے تفویض کیا ہے؟ نہیں کیا، تفویض نہیں کیا، تفویض کیے بغیر اگر امت یہ کام کر لے تو اللہ کا کام امت شروع کر رہی ہے، جس طرح اہل مغرب نے کیا۔ دین کے اندر، دین کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی پر اللہ کا ارادہ نافذ ہو۔ مغربی دنیا کو یہ پسند نہیں آیا اللہ کا ارادہ، چونکہ اللہ کے نام پر کلیسا نے بہت الٹے کام کیے، غلط کام کیے، دین سے متنفر کیا، وہی کام جو آج اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اسلام سے نفرت دلانے کا یہی بہترین طریقہ ڈھونڈا گیا کہ اسلام کے نام پر ایسے گنونے کام کرو کہ لوگوں کو اسلام سے ہی نفرت ہو جائے۔ ہو بہو یہی کام کلیسا نے کیا قرون وسطی میں، آج سے 500-600 سال پہلے ہو بہو یہی کام جو آج مسلمان انجام دے رہے ہیں اسلام کے نام پر، یہ سب پادری کیا کرتے تھے، یہ سب اہل کلیسا کیا کرتے تھے، یہ سب مسیحی یہ کام کرتے تھے، ہر غلط کام، ہر فاسد کام انجام دیتے تھے اور اس کے اوپر نام خدا کا لگا دیتے تھے، کلیسا کا لگا دیتے تھے، مسیحیت کا لگا دیتے تھے، بنام مسیح، بنام خدا، بنام مسیحیت، بنام دین، بنام مذہب، ہر جنایت کرتے تھے، فساد و فحشا کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، لوگوں کی جائیدادیں اینٹ لیتے تھے، لوگوں سے حق کی زندگی سلب کر لیتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے، ہر غلط کام کرتے، اور اس طرح سے سرزمین مغرب سے دین مسیحیت کو نکال کے کلیسوں میں بند کر دیا گیا، اور کلیسوں کے پادریوں پہ پابندی لگا لی کہ آپ نے کلیسے سے باہر نہیں آنا، اور عوام کو کہہ دیا تم نے کلیسا کے اندر نہیں جانا، کلیسے سے لوگوں کو دور کر دیا، حکومت کلیسا سے جدا، کلیسا حکومت سے جدا، اس لیے کہ کلیسا نے ایسی حرکتیں کی، وہی کام جو آج اسلام کے نام پر دہرایا جا رہا ہے، وہ تجربہ، چونکہ مغربیوں کو بہت تجربہ ہے انسان کی زندگی سے دین کو باہر نکال کر اور دنیا کو، نظام کو، انسانیت کو سیکولرزم میں مبتلا کرنا، سیکولر بنانا، اس کا بڑا وسیع تجربہ مغربی دنیا کے پاس موجود ہے، اور جس تدبیر سے، حربے سے مسیحیت کو نکالا، وہی نسخہ آج اسلام کے اوپر آزما رہے ہیں۔ وہ آج دیکھیں کتنا دوری اسلام سے، مسلمان دنیا و غیر مسلمان دنیا، کہتے ہیں مذہب سے توبہ، مذہب سے توبہ، مذہبی کاموں سے توبہ، مذہبی کسی محفل سے توبہ، مذہبی شخصیت سے توبہ، اس لیے کہ مذہبی، مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو وہ ہے جو مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، ہم بھی اس کو مذہب نہ سمجھیں جو مذہب کے نام پر ہوتا ہے، جو تشیع کے نام پر ہو رہا ہے اس میں اور تشیع میں بہت فرق ہے، جو اسلام کے نام پر ہو رہا ہے اور اسلام میں بڑا فرق ہے، جو اسلام کے نام پر ہو رہا ہے وہ اسلام سے بہت دور ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو اسلام کے اندر ہے اس کو اگر آپ آ کر پڑھیں، اس کو دیکھیں، خصوصاً تشیع کے اندر، تشیع کا حکم یہ ہے صاف کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور اللہ ہی رب ہے، اور یہ سب حق خدا کو ہے، خدا نے یہ حق کسی کو سونپا نہیں ہے، تفویض نہیں کیا۔ آج کچھ لوگ ہیں جو دین کے اندر اعتقاد میں ان کے افراط آ گیا ہے، جس طرح میں عرض کروں گا اس حدیث کے بارے میں نمونے امیر المومنین کے کلام سے، افراط اور تفرید کے نمونے امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ افراط اور تفرید ہر شعبے کے اندر ہوگا، حضرت فرماتے ہیں میرے بارے میں بھی لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہوں گے، افراط مقررہ حد جادہ حق سے نکل جانا، نکل کر آگے چلا جانا، آگے بڑھ جانا، اس کو افراط کہتے ہیں، اور اس حد سے نکل کر پیچھے ہو جانا اسے تفرید کہتے ہیں۔ جیسا میں نے کل مثال دی آپ کو کہ شہر کی یا ملک کے اندر بڑی شاہراہوں پر، سڑکوں پر حد رفتار گاڑیوں کے لیے مقرر ہے، اتنی رفتار سے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، اس رفتار سے جو نکل جائے اور اس سے زیادہ چلائے، اوور سپیڈ چلائے، یہ افراط کر رہا ہے، اور جو اتنی آہستہ گاڑی چلائے کہ ٹریفک جام کر دے، یہ تفرید کر رہا ہے۔ یہ دونوں مقررہ حد سے نکل کر خلل پیدا کر رہے ہیں، جو بہت تیز جا رہا ہے افراطی ہے، اور جو بالکل آہستہ جا رہا ہے، جس نے مسافر لیٹ کر دیے، جس نے گاڑی کے سواروں کو اپنے مقصد سے دور کر دیا، انہیں وقت پہ نہیں پہنچنے دیا، اس نے تفرید کی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے بارے میں بھی، امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں بھی افراط و تفرید ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ سیہلک فیہا رجلان، نہج البلاغہ کے اندر، اسی حکمت کے اندر حضرت فرماتے ہیں سیہلک فیہا رجلان، دو قسم کے مرد، دو قسم کے انسان، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، مفرط و مفرط، ایک مفرط ہلاک ہو جائے گا میرے بارے میں، اور ایک مفرط ہلاک ہو جائے گا، یعنی ایک وہ شخص جو امیر المومنین کے بارے میں افراط کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ایک جو امیر المومنین کے متعلق تفرید کرتا ہے یہ ہلاک ہو جائے گا۔ امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کون کون ہلاک ہو جائے گا، محب غال و مبغض قال، ایک وہ محب جو افراد کی حد تک محبت کر کے غلوف کرتا ہے، غالی بن جاتا ہے، اور مجھے میری حد سے نکال کر خدا و رب کی حد میں جا پہنچاتا ہے، یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا یہ شخص. اور ایک وہ شخص جو مبغض ہے، مبغض قال، جس کے دل میں میرا کینہ و نفرت ہے، جو میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا. یہ غالی بھی ہلاک ہے اور قالی بھی ہلاک ہے. قالی نفرت کرنے والا، حد سے گھٹانے والا، اور غالی حد سے بڑھانے والا. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے. نجات کون پائے گا؟ نجات وہ شخص پائے گا جو امیر المومنین کی معرفت رکھتا ہے اور اس حد مقرر کے اندر رہتا ہے جو امیر المومنین نے بتائی اپنے بارے میں، جو خدا نے مقرر کی امیر المومنین کے بارے میں. افراط و تفریط کا ایک نمونہ امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ افراط میرے بارے میں ہوگی اور تفریط بھی میرے بارے میں ہوگی. آپ مفرط بھی پاؤ گے علی کے گرد اور مفرط بھی پاؤ گے علی کے گرد. ایک شخص آیا امیر المومنین کے سامنے، آ کر بیٹھ کر چاپلوسی کرنے لگا، حد سے زیادہ تعریف کرنے لگا. حضرت نے فرمایا کہ میں ویسا نہیں ہوں جو تیری زبان پر ہے، اور وہ بھی نہیں ہوں جو تیرے دل میں ہے. نہ وہ ہوں جو تیرے زبان پر ہے، نہ وہ ہوں جو تیرے دل میں ہے. چونکہ تیرے دل میں میری نفرت ہے اور تیری زبان پر غلو ہے. تیرا غلو بھی صحیح نہیں، تیری نفرت بھی صحیح نہیں. افراط و تفریط ایک جیسی گمراہی ہے، ایک جیسا انحراف ہے. اب ہمارے یہ ہوا کہ غلو کو تھوڑا سا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، جس طرح دہشت گرد بہت سخت کلمہ ہے، دہشت گرد کی شدت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں شدت پسند. شدت پسند کی تھوڑی سی اس میں کمی آ جاتی ہے. جب کسی کو کہو تم دہشت گرد ہو تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اگر اسی کو کہو کہ تم شدت پسند ہو تو اتنا برا نہیں لگتا. اس کو لگتا ہے لیکن اتنا نہیں لگتا. اور اگر اس کو کہو کہ بنیاد پرست ہے تو بالکل ہی نارمل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے یہ تو تعریف کر رہے ہیں میری. کچھ چیزیں ہیں نا الفاظ جن کے اندر شدت موجود ہے. غالی کے اندر شدت موجود ہے. اب عموماً شیعہ مجالس کے اندر اہل ممبر بھی اور شرکاء مجالس سب کے سب پسند کرتے ہیں کہ غالی کو غالی نہ کہیں بلکہ نصیری کہیں، چونکہ نصیری کہنے سے تھوڑی سی شدت اس کی کم ہو جاتی ہے، قابل قبول ہو جاتا ہے. جیسے بہت کڑوی چیز ہوتی ہے اس کو آپ سوس کے ساتھ کھاتے ہیں، پکوڑی ہوتی ہے بہت اس کو کسی نرم چیز کے ساتھ چٹنی کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں، کھانے کے قابل ہو جاتی ہے. یا کوئی اور چیز ہوتی ہے کسی دوسرے کے ساتھ ملا کے کھاتے ہیں آپ، اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. نہ نصیریت سے غلو کی شدت میں کمی نہیں آتی. اور نصیری کو گویا احترام کیا جاتا ہے مجالس کے اندر بڑے احترام سے، بلکہ اس کو ایک قسم کا فضائل، اس کو معتقد، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات کر رہا ہے کہ امیر النصیری، مثلا امیر المومنین کو نصیری خدا مانتا ہے، نعوذ باللہ. نہ غلو ہے نصیری، وہی غالی ہے. غالی مفرط ہے، مفرط اتنا ہی گمراہ ہے جتنا ناسبی گمراہ ہے. ناسبی بھی گمراہ ہے، غالی بھی گمراہ ہے. ایک افراط کا شکار ہے اور ایک تفریط کا شکار ہے، دونوں ایک مشکل میں ہیں، یعنی اعتدال سے دور، عدالت سے دور. اور امیر المومنین کی ذات کے بارے میں اسی طرح ہر موضوع دین کے بارے میں یا افراط ہو جائے گا یا تفریط ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے عزیز من، حد اعتدال کو سمجھنا ضروری ہے. زندگی اعتدال کے اوپر گزارو. پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، اعتدال ختم ہو گیا اس معاشرے سے، اس قوم کے اندر سے، اس ملک کے اندر سے. ہر چیز کے اندر افراط ہے یا تفریط ہے. بلکہ ابھی ہم اپنی پوری قوم کو تقسیم کر سکتے ہیں مفرط اور مفرط میں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں میں تفریط کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میری ذمہ داریاں کیا ہیں. اور ایک وہ ہیں جو جادہ اعتدال کو چھوڑ کر خود سے من گھڑت ذمہ داریاں اپنی بنا لی ہیں. بعض اوقات دین کے اندر افراط، مذہب کے اندر افراط، سیاست کے اندر افراط، قومیت کے اندر افراط، حزب کے اندر افراط، ہر چیز کے اندر افراط آ جاتا ہے، جو بنیادی خرابی ہے، جڑ ہے انسانی معاشرے کی تباہی کے لیے. امام کو خدا نے بھیجا ہدایت انسان کے لیے. امام اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں اچھے تذکرے سنائیں اور بعد میں زندگیاں جا کر ہم اپنی اصولوں کے مطابق گزاریں. امام میں امامت بھی اشارہ کر دوں, یہ باتیں میں نے باقی مجالس میں تفصیل سے کی ہیں, یہاں چونکہ موضوع وہ نہیں, تفصیل سے وقت نہیں یا مناسب نہیں. امامت کا تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے, اور جو صوفیت نے پیش کیا ہے, آپس میں مل گئے ہیں, مخلوط ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں مشترک ہیں, لفظ ان کے, قرآن بھی امامت کی بات کرتا ہے, صوفیت کے اندر بھی امامت کی بات ہے. تصوف میں, تصوف کے امام کون ہیں؟ تصوف کے امام بڑے نیک لوگ, بڑے پارسا لوگ, متقی لوگ, جو واقعی نیک ہوتے ہیں, اچھے لوگ, شخصیات جن کے مزار بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں لوگ سارے صوفیاء اور بزرگوں کے مزاروں پر کثرت سے جاتے ہیں. آج کل میلے بھی بعض بزرگوں کے شروع ہیں, ہر شہر کے اندر کسی نہ کسی بزرگ صوفی کا مزار موجود ہے, لوگ جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ چڑھاوے چڑھانے کے لیے, دعائیں کرنے کے لیے, منتیں چڑھانے کے لیے, نظریں مانگنے کے لیے, حاجتیں طلب کرنے کے لیے. صوفی کا امام اگر فوت ہو جائے, اس کی قبر پہ جاتے ہیں اس کام کے لیے. میلے ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, اور اگر زندہ ہو صوفی کا امام تو بھی اسی کام کے لیے جاتے ہیں. یعنی یہی شخصیت بزرگ پیر صاحب ہیں یا صوفی صاحب ہیں, یہ بزرگ ہیں, نیک ہیں, پارسا ہیں, متقی ہیں, اہل ریاضت ہیں, اہل چلہ ہیں, اور اتنی نیک کام کیے انہوں نے, اچھے کام کیے, کہ مستجاب الدعوہ بن گئے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے ان کی, جس کے لیے دعا کری خدا ان کی دعا مان لیتا ہے. اور اتنی ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے کہ صاحب کرامت ہیں. بہت سارے قصے مشہور ہیں ان بزرگوں کے بارے میں کہ یہ گھوڑوں پہ نہیں بیٹھتے تھے, دیواروں پہ بیٹھتے تھے, دیواریں دوڑاتے تھے, یا درختوں کو حکم دیتے تھے, درخت ان کے کہنے پہ آ جاتے تھے, پتھروں کو حکم دیتے تھے, پتھر چل پڑتے تھے, یا فرض کریں بارش نہیں ہوتی تھی, بارش برسا دیتے تھے اور آئی ہوئی بارش کو روک دیتے تھے. یہ قصے صوفیاء کے کرامتیں مشہور ہیں. صوفیوں کا امام ایسے ہوتا ہے, ایسی بزرگ شخصیت, مانوی شخصیت, مقدس شخصیت, پارسا شخصیت, صاحب عبادت شخصیت, صاحب کرامت شخصیت, اور مستجاب و دعوی شخصیت. ساری قوم اس کے پاس جاتی ہے دعائیں کرانے کے لیے, اپنی اپنی حاجات, اپنی اپنی خواہشات لے کر. یہ امامت ہے تصوف کے ہاں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ صوفیوں کا امام مستجاب و دعوی ہوتا ہے, صاحب کرامت ہوتا ہے, مقدس و پارسا ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, اہل ریاضت و عبادت ہوتا ہے. ہر خاصیت جو کہو اس کے اندر موجود ہوتی ہے, لیکن امت کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا, مملکت کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا. کسی چیز کا بے اختیار مقدس شخصیت ہے, اختیار کسی چیز کا نہیں ہے اس کے پاس, اختیار لوگوں کا اپنا ہے. جس کا کھیت ہے ان بزرگوں کا اس کھیت پہ کوئی اختیار نہیں ہے. کھیت میں فصل اگانے کے لیے دعا کرنا اس کا کام ہے, لیکن اگی ہوئی فصل کا اختیار اس کو, اگر اسے دعا کرو جی پیر صاحب ہم نے مکئی کاشت کی ہے دعا کرو اگ جائے, دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑے جوبن سے اگتی ہے مکئی. اب پیر صاحب گزرتے ہوئے اگر ایک چھلی توڑ دیں وہاں سے, خوشامت آ جاتی ہے, کیوں تجاوز کیا آپ نے ہماری مکئی پر؟ اب وہ بے شک ہے کہ یہ میں نے ہی دعا کی تھی تو اتنی مکئی ہوئی آپ کی. ٹھیک ہے آپ نے دعا کی تھی, لیکن آپ کو کھیت میں قدم رکھنے کا حق نہیں ہے. پیر صاحب دعا کرے ایک پلاٹ مل جائے ہمیں, بنگلہ بنائے اس پہ. پیر صاحب نے دعا کی, ڈبل پلاٹ مل گیا آپ کو, بنگلہ بنا دیا. اب پیر صاحب باہر آ کے گھنٹیاں دباتے رہے, اندر سے دروازہ بھی نہیں کھولتے آپ, کل آنا ابھی ہم مصروف ہیں. پیر صاحب کا کیا حق ہے اس چار دیواری کے ساتھ؟ کوئی اختیار نہیں ہے. دعا کرو ہمارے لیے, لیکن مداخلت مت کرو ہماری زندگی کے اندر. دعا کرو اللہ بیٹا دے دے, خوب اس بیٹے کو کرنا کیا ہے؟ جو جی میں آئے کرنا ہے. پیر صاحب کہے اس بیٹے کو ادھر ڈال دو, کہتے ہیں آپ کو اختیار نہیں ہے, اپنے بچوں کو ڈال دو ادھر. ہمارے بچوں کے بارے میں یہ بات مت کرو, یہ ہمارے بچے ہیں. یعنی دعا کرو ہمیں بیٹے مل جائیں, آپ کی دعا سے بیٹے ملے, لیکن ہمارے بیٹوں کے متعلق سوچنا نہیں, ہمارے بیٹوں کے متعلق اختیار آپ کا نہیں ہے. صرف دعا کرو آپ کہ ہمیں بیٹے مل جائیں. یہ صوفیوں کا امام ہے. اللہ نے جن کو امام بنایا, خدا نے جن کو قوم کا مقتدا بنایا, انہیں صرف تعریف کے لیے نہیں بنایا, انہیں صرف صاحب کرامت نہیں بنایا، انہیں فقط مستجاب و دعویٰ نہیں بنایا، بلکہ امت کی پوری زندگی کا اختیار بھی امت سے لے کر ان کو دے دیا. امت کی ہر چیز کا اختیار. رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا لوگوں سے، الست اولا بکم من انفسکم، غدیر کا اعلان، آج لوگوں کیا میرا حق تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا اختیار تمہاری جانوں پر، میرا اختیار تمہارے جسموں پر، میرا اختیار تمہارے اموال پر، میرا اختیار تمہارے خاندانوں پر، میرا اختیار تمہاری اولاد پر، میرا اختیار تمہاری املاک پر تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، ہم سے زیادہ اختیار ہمارے اوپر آپ کا ہے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ نہیں کہا یہ مولا صوفیوں کا مولا ہے تعریف کرنے کے لیے کہ جب بیٹا چاہیے تو دعا علی سے کرا لو، بلکہ یہ فرما رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے کہ تمہارا بھی، تمہارے بیٹے کا اختیار بھی علی کو دے رہا ہوں. تمہاری زندگی کا اختیار اس کو دے رہا ہوں تم سے زیادہ. انسان اپنے آپ کو، آپ اپنی انگلی کاٹ سکتے ہیں، آپ کی ہے نا انگلی، ناخن ذرا زیادہ کاٹ دیں آپ، اتنا کاٹیں کہ خون نکل آئے، اجازت ہے آپ کو؟ عباس کہتے ہوں گے ہم نے تو کاٹا ہے. اجازت نہیں ہے، جنایت برنفس ہے، گناہ ہے. اگر اپنی انگلی کاٹ دی جانی ہے، ظالم ہے، سزا ہے اس کی، تعزیرات ہیں. خودکشی کر سکتے ہیں، حرام ہے. بازو اپنا نہیں کاٹ سکتے، شوقیہ یا کسی ضرورت کے تحت. ایک آدمی کہے مجھے فالتو ہے دو بازو، ضرورت نہیں ہے، ایک کو کاٹ کے پھینک دیتا ہوں. نہیں کر سکتے یہ کام، جنایت ہے، نہیں کر سکتے یہ کام. اپنی زندگی ہم ختم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اپنے جسم کو نہیں کاٹ سکتے، نہیں کاٹ سکتے. آپ کو صرف دیا گیا ہے استعمال کے لیے، استفادے کے لیے دیا گیا ہے، اختیار نہیں دیا گیا اس کا. تم خود ناخن زیادہ نہیں کاٹ سکتے، انگلی نہیں کاٹ سکتے، لیکن جس کو ہم نے اختیار دیا ہے یہ کربلا میں لے جا کے تمہیں ذبح بھی کروا سکتا ہے، یہ تمہاری گردنیں بھی کٹوا سکتا. تم خود اگر ایک معمولی کٹ لگاؤ گے اپنے بدن کے اوپر، ظالم کہلاؤ گے، اور اگر اس کے حکم پر کٹ مرو شہید کہلاؤ گے، تو مجاہد کہلاؤ گے، اس کو راہ خدا میں ہو جائے گا. اگر خود اپنے جسم کے اوپر نقصان پہنچایا اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا، اور اگر اپنے ولی کے کہنے پر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے اپنے اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. اختیار تمہارے وجود کا امام کو دے دیا ہے. امام کا مطلب جس کے پاس اختیار ہے تمہاری زندگیوں کا، تمہارا سب کچھ امام کے پاس ہے. امام اس لیے نہیں فقط ہمارے لیے دعا کریں، فیصلے ہم کریں، ان فیصلوں کی کامیابی کی دعا امام کرے. یہ صوفیوں کا امام ہوتا ہے کہ فیصلے عوام کریں، دعائیں امام کرے. اللہ نے جو امام بنایا ہے وہ کیا ہے کہ امت کے فیصلے امام نے کرنے ہیں، تعمیل عوام نے کرنی ہے. ہم اپنے فیصلے خود کر کے دعا کرانے چلے جاتے ہیں امام کے پاس، مخلوط ہو گئی بات. صوفیت کی امامت گس کے آ گئی تشیع کے اندر. قرآنی امامت کی جگہ صوفیت کا تصور و نظریہ امامت آ گیا. امام آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں زندگی گزارنے کے لیے. اگر چاہتے ہو گھر، شخصیت آپ کی، کام آپ کا، کاروبار آپ کا، مملکت آپ کی، سیاست آپ کی، تجارت آپ کی قائم رہے، چلتی رہے، پھلتی پھولتی رہے، اس کے لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ عدل و عدالت رہنما اصول ہے، افراط و تفریط سے پرہیز کرو، مقررہ حد سے باہر نہ جاؤ، قدم نہ رکھو، نہ افراط کرو نہ تفریط کرو، نہ اپنے فریضے خود مقرر کرو، اپنی ذمہ داریاں مقرر کرو، نہ امام چننے کی کوشش کرو، امام اللہ نے چننا ہے۔ مبغض جو نفرت کرتا ہے امیر المومنین سے، قالی جو نفرت کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ناسبی جو مسلمان نہیں ہے، جس طرح ناسبی مسلمان نہیں ہے، غالی بھی مسلمان نہیں ہے، دونوں غیر مسلمان ہیں، دونوں دائرہ دین سے نکل کر وادی شرک و کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، قالی بھی اور غالی بھی، چونکہ ایک جیسا کام دونوں کر رہے ہیں۔ ناسبی مسلمان نہیں ہے، ناسبی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، ناسبی کے برتن میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے، ناسبی کے ساتھ اپنا تر ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ ناسبی جو دشمن اہل بیت ہے، ناسبی جو دشمن علی ہے، ناسبی جو دشمن رسول و آل رسول ہے، کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ناپاک بیج ابھی تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ فصل پھیلائی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر، حکومتوں کی مدد سے، عربوں کی مدد سے ناسبیت کی ترویج کی جا رہی ہے، دشمنی کا یہ بیج۔ لیکن اکثر مسلمان محبت کرتے ہیں، امیر المومنین سے بھی محبت کرتے ہیں، آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اگرچہ فہم دین میں مشکل ہے، اصول دین میں امامت کے نظریہ انہیں صحیح بیان نہیں کیا گیا، صحیح تعارف نہیں کروایا گیا، لیکن محبت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اکثر مسلمان اہل سنت کے اکثر فرقے و سارے، لیکن ان کے اندر کچھ افراد ہیں جو ناسبی ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں اپنے لبادہ اوڑھ کر، ادھر ناسبی جا چھپے، ادھر غالی آ چھپے، دونوں اپنے اندر نقاب پوشوں کو تلاش کریں۔ اہل سنت اپنے مذہب کو ناسبیوں سے پاک کریں، اور شیعہ اپنے مکتب کو غالیوں سے پاک کریں، پاک کریں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایک افراط ہے اور ایک تفریط ہے۔ سیہلکو فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک مفرط اور ایک مفرط، چونکہ جاہل یا مفرط ہے یا مفرط ہے، اعتدال پہ قائم رہو۔ میں اس حدیث کو دیر سے بیان کرنا چاہتا تھا، باہر کے تذکرہ آ گیا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ چند آیات اعتدال کے بارے میں، زندگی کے مختلف امور کے بارے میں، تاکہ مومنین کی خدمت میں یہ موضوع آ جائے، سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے آپ توجہ رکھیں کہ اعتدال کو کن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، پہچانے ہم زبان دین کی، قرآن کی، آئمہ اطہار کی، نہج البلاغہ کی زبان پہچانے۔ امیر المومنین کو ہمیشہ یہ شکوہ تھا، جب حضرت یہ خطبہ کوفہ میں بیان فرمایا کرتے تھے، لوگ سنتے نہیں تھے، اور ایک حسرت تھی۔ ایک دن کمیل ابن زیاد، جنہوں نے دعائے کمیل امیر المومنین سے نقل کیا، روایت کی ہے، ایک دن امیر المومنین، کمیل نقل کرتے ہیں کہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین نے میرا ہاتھ تھاما، کیفیت بھی ذکر کی کہ میرا ہاتھ کھولا اس طرح پنجا، اور امیر المومنین نے اپنا پنجا میرے پنجے میں ڈالا، انگلیوں میں، اور اس طرح مجھے پکڑ کے میرا ہاتھ، اور مجھے کوفہ مسجد سے باہر لے گئے نخلستان میں، اور وہاں جا کر امیر المومنین نے وہ باتیں کی جو معمولاً نہیں کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، خلوت میں کمیل سے جا کر کی۔ کمیل دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر محرم راز تھے، صاحب سر تھے امیر المومنین کے، بہت ساری باتیں دوسروں کو نہیں بتائیں، کمیل کو بتائیں حضرت نے۔ ان میں سے کمیل نقل فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مارا، اور ایک آہ بھری ساتھ، آہ، افسوس کی ایک آہ بھری، اور کہا کہ افسوس اے کمیل، انا ہا ہونا لا علما جما، اے کمیل اس سینے کے اندر ایک گہرا عمیق بے کنارہ سمندر موجود ہے، علم جمع موجود ہے، فراوان علم موجود ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، حسرت کیا کی، لو وجدت لہو حملہ، اے کاش، علی فرما رہے ہیں اے کاش اس سینے میں موجود علم کو کوئی علم لینے والا مل جاتا، کوئی ایسا مل جاتا جس کے سامنے یہ میں علم پیش کرتا اور وہ میرے علم کو حامل کرتا، حامل علم علی بن جاتا، حامل علم علی بن جاتا۔ حسرت تھی امیر المومنین کو، آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر پوری ہو جائے، آپ کا تو عقیدہ ہے نا کہ امام حجت خدا دنیا سے جانے سے، یعنی کہ ان کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، ان کی نظر دنیا پر رہتی ہے، وہ شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، دنیا کے اعمال پر ناظر ہیں، یہ تو عقیدہ ہے نا آپ کا، آپ تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جیسا بعضوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ ماتا وفاتا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، قبور بقی کی زیارت کے لیے یا مکہ میں، ان کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان قبروں میں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے قبروں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت انسانیت، وہ روح، وہ حجت خدا، وہ وسیلہ اللہ اور مخلوق کے درمیان، وہ ابھی تک قائم ہے۔ وہ تو مومن سمجھتا ہے اس کو، آپ کا عقیدہ ہے، آج بھی امیر المومنین کی یہ حسرت اپنی جگہ قائم ہے، اے کاش یہ خطبے جو میں دے گیا ہوں، اور ایک سید نے، سید بزرگوار نے، سید رضی نے کوشش کی خطبے اکٹھے کیے، اے کاش آج بھی کوئی ان کو پڑھنے والا مل جائے، لو وجدت له حملا، اے کاش مل جائے ان کو سمجھنے والا۔ نہج البلاغہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب زبان نہج البلاغہ کی سمجھ میں آئے، اصطلاحات نہج البلاغہ کی سمجھ میں آئے۔ آپ کی خدمت میں مجلس کو نورانی کرنے کے لیے، متبرک کرنے کے لیے، میں نے سرنامہ کلام امیر المومنین کا جملہ نورانی قرار دیا ہے، لا ترل جاہل الا مفرتن او مفرتا، جاہل ہمیشہ یا مفرت ہوگا یا مفرت ہوگا، یا حد سے آگے بڑھ جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا، اعتدال میں نہیں ہوگا جاہل کبھی بھی۔ اعتدال میں رہنے کے لیے اس کو عارف، اس کو عالم و آگاہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم اعتدال کے لیے متعدد آیات میں انسان کی رہنمائی کر رہا ہے، ایک آیت ان میں سے سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، آیہ 143 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں، جس کی طرف اشارہ کیا تھا لیکن خود آیہ بھی سماعت فرما لیں آپ، مجلس بھی ہماری ذکر الہی و کلام الہی سے متبرک ہو جائے۔ آیہ 143 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد جعلناکم امتا وسطا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، وکذالک لقدنا وکذالک جعلناکم امتا وسطا، مومنین کو خطاب ہے، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط بھی، وقت کم ہے اب میں ان الفاظ کا لغوی تاریخ ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کہ وسط کا معنی وہی ہے جو اعتدال کا معنی ہے اس آیت کے اندر، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے پہلے ایک اور امت تھی، بعد میں ایک اور امت ہے، اور بیچ میں آپ ہیں، اس کو نہیں کہتے امت وسط۔ امت وسط یعنی امت معتدل، اعتدال پر بنایا ہے، آپ اعتدال کی امت ہو، معتدل امت ہو، جس کے اندر نہ افراط ہوگا نہ تفریط ہوگی، نہ حد سے آگے بڑھنے والی امت ہے نہ حد سے پیچھے رہنے والی امت ہے، جو حد کے اندر رہنے والی امت ہے۔ وسط اس نقطے کو کہتے ہیں جس کا ہر طرف سے اپنی حدود کے ساتھ فاصلہ برابر ہو، ہر طرف سے، مثلا اس مسجد کے یا امام بارگاہ کے وسط میں کون ہے؟ بعض وسط میں نہیں ہے، چونکہ اس دیوار سے نزدیک ہیں، اس دیوار سے دور ہیں، اس دیوار سے نزدیک ہیں، اس دیوار سے دور ہیں، اور بعض برعکس، لیکن بعض ایسے نقطے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دو مومن کہ مسجد کے جس طرف سے بھی ان کا فاصلہ ناپا جائے، ہر طرف سے فاصلہ برابر ہوگا، ان کو کہیں گے یہ ٹھیک وسط میں ہیں۔ امت وسط کون سی ہے؟ امت وسط وہ ہے کہ خدا نے اس کی زندگی کے لیے ہدایت کے جو حدود مقرر کی ہیں، جدھر سے بھی اس مومن کو دیکھو اس کا فاصلہ دین خدا کے ساتھ ایک جیسا ہے، کہیں بھی دین خدا سے باہر نہیں ہے، نہ پیچھے رہا ہے نہ آگے نکلا ہے۔ دین خدا سے باہر جانے والے کو کہتے ہیں فاسق، فاسق، فاجر و فاسق، جو حد توڑے اور باہر چلا جائے۔ فاسق و فاجر یا فسق و فجور کے لیے میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ فسق و فجور کو سمجھنے کے لیے کھجور کا آپریشن ضروری ہے، چونکہ یہ لفظ نکلا ہی، دونوں لفظ فسق و فجور کھجور سے ہی نکلے ہیں۔ کھجور درخت پر جب بنتی ہے تو کھجور کے پردے ہیں، ایک پردہ سب سے اوپر کرسٹل پلاسٹک کی طرح کا ہوتا ہے جس کے اندر غذائی مواد لپٹا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو گٹھلی کے گرد بھی ایک تہ مخملی قسم کی لپٹی ہوتی ہے تاکہ گٹھلی غذائی مواد کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ اگر گٹھلی غذائی مواد کے ساتھ ٹچ ہو جائے، غذائی مواد خراب ہو جائے گا، گٹھلی بھی خراب ہو جائے گی۔ اس کو اندر لپیٹ کے، ایک پردے کے اندر لپیٹ کے کھجور کے اندر رکھا گیا ہے، اور کھجور کے اوپر ایک اور خوبصورت پیکنگ چڑھائی گئی ہے تاکہ اوپر سے گرد و غبار اور فالتو چیزیں کھجور کے غذائی موادے میں اندر سرایت نہ کریں، ہوا کے اندر بکھری ہوئی چیزیں۔ کھجور جب درخت کے اوپر، یا موسم کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، بعض اوقات اس کے اوپر والا وہ پردہ، وہ پلاسٹک کی طرح کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور غذائی مادہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فجرہ، کہ کھجور کیا ہو گئی، فجرت، تمرہ فجرت، یعنی اس کا پردہ پھٹ گیا اور حد پھٹ گئی اور اس حد سے باہر آ گئی ہے۔ عرب جو کھجور شناس ہیں وہ ایسی کھجور نہیں کھاتے جس کا درخت کے اوپر یہ پردہ پھٹ گیا ہو، اس کو پیک کر کے بیچ دیتے ہیں پاکستان رمضان کے اندر کہ آپ کھاؤ۔ عرب نہیں کھاتا ایسی کھجور، منہ بھی نہیں لگاتا اس کو، چونکہ اس کے نزدیک یہ کھجور کھانے کے قابل، وہ کھانے کے قابل ہے جس کا یہ پردہ سلامت رہے، باقی رہے تاکہ غذائیت اس کے اندر قائم ہو۔ اور بعض اوقات کھجور زیادہ پھٹ جاتی ہے، یہ اوپر کا پردہ پھٹ جائے، غذائی حصہ باہر آ جاتا ہے، اور وہ غذائی تہ بھی پھٹ جاتی ہے اور گٹھلی بھی باہر آ جاتی ہے، گٹھلی بھی باہر آ جائے۔ جب گٹھلی باہر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فسقہ، فسقت تمرا، تمرا یعنی فاسق بھی ہو گئی، فاجر بھی ہو گئی، فاسق بھی ہو گئی۔ فاجر کیسے ہوتا ہے؟ جب ظاہری حدیں دین کی انسان توڑ کے باہر چلا جائے فاجر ہو جاتا ہے، اور جب آخری حدیں توڑ کر باہر آ جائے فاسق ہو جاتا ہے۔ جو خدا نے حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو توڑے، کچھ ظاہری حدیں ہیں، ان کو توڑو گے فجور ہے، آخری حدوں کو توڑو گے یہ فسق ہے، جس طرح قرآن بار بار کہہ رہا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی ساری حدیں توڑ دی ہیں۔ حد کے اندر رہنا اعتدال ہے، حد کے اندر رہنا اعتدال ہے۔ اس کو مختلف الفاظ سے خصوصیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا، ایک لفظ اس میں سے وسط ہے۔ وسط یعنی اس طرح دین خدا میں زندگی بسر کرو کہ کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی محکمہ، کوئی شخصیت آ کر جدھر سے آپ کو دیکھے حق کے ساتھ آپ کا رابطہ برابر پائے۔ آپ کو اپنے گھر میں دیکھے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات دین کے اندر ہونے چاہیے، ماں باپ کے ساتھ تعلقات دین کے اندر ہونے چاہیے، دوستوں کے ساتھ تعلقات دین کے اندر ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات دین کے اندر ہونے چاہیے، لین دین کرنے والوں کے ساتھ تعلقات دین کے اندر۔ جس پہلو سے دیکھو حق کے ساتھ اس کا فاصلہ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ اس انسان کو کہتے ہیں انسان وسط، معتدل انسان، کسی جگہ بھی اس نے حد خدا نہیں توڑی، کسی جگہ بھی۔ ایک صحابی رسول اللہ کا فوت ہو گیا، سعد ابن معاذ، انصاری تھا، بہت ہی جنگجو، مجاہد، جانبر کف، نڈر، دلیر، انقلابی، رسول اللہ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا، اور اس کو بڑے شان و شکوہ سے رسول اللہ نے دفن کیا اور کروایا۔ اور ایک عمل رسول اللہ نے یہ انجام دیا کہ خود حضرت اس کی قبر میں اترے, اس کی قبر کو اپنی ہاتھوں سے صاف کیا, ہموار کیا, کنکریاں اس سے چنی, اور پھر اس کے بعد اپنے اب جنازہ بھی خود پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں بھی اتارا. یہ سارا منظر مومنین دیکھ رہے تھے. اوپر بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے حسرت کی, کہا کہ خوش نصیب ہے یہ معاذ, یہ سعد, یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنی جلد بازی سے کام مت لے. اسی جگہ قبر میں کھڑے ہوئے فرمایا کہ اتنی جلد بازی سے کام نہ لے. حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا نہیں جائے گا؟ حضرت نے فرمایا جلدی نہ کر, یہ نہیں جائے گا. کتنا جلدی جنت؟ نہیں جائے گا. کہنے لگا یہ نہیں جائے گا تو پھر اور کون جائے گا جنت, جس نے اتنے جہاد کیے ہیں, اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنا آپ کا ساتھ رہا ہے, اتنا آپ کا مطیع رہا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر آپ خود اس کی قبر میں اترے ہیں. آپ نے اپنے دست مبارک سے قبر صاف کی ہے, ہموار کی ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کو اتار رہے ہیں, یہ بھی جنت نہیں جائے گا؟ حضرت نے فرمایا نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق برا تھا, گھر والے راضی نہیں ہیں اس سے, بیوی بچے راضی نہیں ہیں. سب کے ساتھ اچھا تھا, رسول اللہ کے ساتھ اچھا تھا, دوستوں کے ساتھ اچھا تھا, صحابیوں کے ساتھ اچھا تھا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. تو کدھر جائے گا؟ ناکے پہ رکا رہے گا. اب ہم نے تو ناکے کا بھی راہ حل نکالا ہوا ہے, پاکستانیوں نے ناکے کا راہ حل نکالا ہوا ہے کہ ناکے پہ جو ہی رکیں گے ادھر سے مولا آ جائیں گے اور ناکے کے فرشتوں کو کہیں گے بھاگو یہاں سے, یہ ہمارا ہے, ان کو بھگا دیں گے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں نا, یہ ساتھ ناکے پہ رک جائے گا, قبر میں رک جائے گا, اور اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اس کو اپنی زوجہ اور جن جن کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کیا وہ معاف نہ کر دیں اس کو. اب دیکھیں, ایک طرف سے ٹھیک تھا, جنگ و جہاد میں ٹھیک تھا, لیکن گھر والوں کے ساتھ رابطے میں حد وسط میں نہیں تھا, افراد کر گیا, تفرید کر گیا, تفرید کا شکار تھا. وسط اس کو کہتے ہیں جو جس طرف سے نگاہ کرو وسط میں نظر آئے گا. یوں نہیں کہ صرف نمازیں پڑھ رہا ہے باقی کسی جگہ نظر نہیں آتا, صرف مجلسیں سنتا ہے باقی کسی جگہ نظر نہیں آتا, نہ, وسط میں ہے. جس پہلو سے دیکھو یہ وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. خدا نے آپ کو امت وسط بنایا ہے, امت معتدل بنایا ہے, جو حد کے اندر قائم ہے, تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. اب یہ اور لطافت ہے, آیت میں عرض نہیں کروں گا, وقت کم ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ رہو, اور رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنایا ہے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. یہ ایک آیت کریمہ ہے. آیت دیگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نساء میں بیان فرمایا ہے. سورہ نساء میں آیا 135 ہے. ہر مضمون کی بھلے بسم اللہ تکمیل کریں. کہاں ہیں؟ احسن, اس عزیز کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے. ہر اصطلاح کے بارے میں ایک ایک آیت صرف تبرکن آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں, اگرچہ اس مضمون کی آیات فراوان ہیں. آیا 135 سورہ نساء میں دوسرا لفظ, پہلے وسط تھا, اعتدال, امت وسط یعنی امت معتدل. دوسرا لفظ ہے قسط. کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک اصطلاح قرآن نے قسط کی استعمال کی ہے. قسط, قاف, قاف قینچی والا, دو نقطے والا قاف. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وتلووا او تعرضوا فان اللہ بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، کونوا، ہو جاؤ، کونوا، ہو جاؤ۔ جس طرح ایک آیت میں ہے جو ایک بزرگ نے، عالم دین نے اپنی کتاب کا نام بھی رکھ دیا اس کا، وہ آیت کریمہ ہے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ پڑھی ہے نا یہ کتاب، اچھی کتاب ہے، ان کی پڑھا کریں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے لوگوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر مومنین کو خطاب ہے، مومنین یعنی آپ سب کو خطاب ہے، اس پوری مجلس کو خطاب ہے، اور تمام مومنین جو جہاں بھی موجود ہیں ان سب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، کونوا، ہو جاؤ، قوامین، قائم، قائم ہو جاؤ، ہو جاؤ قائم، بالقسط، قسط کے ساتھ قائم ہو جاؤ، قسط یعنی اعتدال، عدالت، عدالت کے ساتھ قائم ہو جاؤ، قیام کرو، قوامین، اپنا نظام، اپنی زندگی، اپنی حیات، اپنی زندگی کے مختلف امور کے بارے میں قیام کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ، کسی شعبے کے اندر اعتدال کو ترک نہیں کرنا، افراط و تفریط میں نہیں پڑنا۔ کونوا قوامین بالقسط، قسط و عدل، عدالت کے ساتھ قائم رہو، عدالت کا پہلو نہیں چھوڑنا، عدالت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اعتدال کو چھوڑو گے تمہاری ہلاکت شروع ہو جائے گی۔ آج اپنی مملکت کو دیکھ لیں، راز کہاں ہے؟ وہ چیزیں جو میڈیا بتاتا ہے، اور یہ کنفیوز لوگ جو میڈیا پہ آ کر اور کنفیوژن قوم کے اندر پھیلاتے ہیں کہ ہم اس سے مذاکرات کریں، پہلے امریکہ سے مذاکرات کریں، پاکستان میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ امریکہ سے نہیں ہوتے، افغانستان سے مذاکرات کریں، پاکستان میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب افغانستان مذاکرات نہیں کرتا، دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، پاکستان میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اگر جو وہ بھی نہیں مان رہے کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرتے، دہشت گرد بڑے نازنین ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا ہم مذاکرات نہیں کرتے، اب پتہ نہیں اس کے بعد کس سے کریں گے، یہ اور کون ہے پاکستان میں؟ شاید یہ پاکستان کے چوروں ڈکیتوں کو کہیں آپ ہی اکٹھے ہو جاؤ، ایک کانفرنس کر کے آپ سے ہی مذاکرات کر دیں، یہ کراچی میں آپریشن بند کر کے مذاکرات شروع کر دیا، بتھاخوروں سے مذاکرات کرتے ہیں، یہ جتنے بتھا لینے والے ہیں سب سے کہتے ہیں آپ جمع ہو، مذاکرات کرتے ہیں۔ بعض حکومتوں کو مذاکرات کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ حکومت اسی طرح کی تھی، اس کو احتجاج کا بہت شوق تھا، لیکن وہ قوم ایسی تھی ذرا احتجاج نہیں کرتی تھی، حکومت نے جتنے جتن کیے قوم نے احتجاج نہیں کیا۔ آخر کار کسی وزیر نے مشورہ دیا کہ احتجاج کرنے کے لیے ان کی بجلی بند کر دو، لوڈ شیڈنگ بند کر دی گئی، پھر بھی احتجاج نہیں ہوا۔ حاکم نے پوچھا کہ یہ تو پھر بھی احتجاج نہیں کرتے، انہوں نے یو پی ایس لے لیے، کہا پھر گیس بند کر لو، ان کی گیس بند کر لی، کہا ان کا نیٹ ورک، انٹرنیٹ نیٹ ورک بند کر دو، ان کا موبائل بند کر دو، جو کچھ بند کیا انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ آخر میں ایک وزیر تھا، اس نے کہا کہ احتجاج کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو جب صبح گھروں سے نکلتے ہیں دکانوں کے لیے، دفتروں کے لیے، چوک پہ اکٹھے کر کے ان کو روزانہ 10-10 جوتے مرو مرغا بنا کر۔ بادشاہ کو پسند آئی یہ بات، انہوں نے پوری فورس بنائی، ایلیٹ فورس، جوتا مار، ایلیٹ فورس کے صبح قوم ساری کو مرغا بنا کر چوک میں جوتے مارو، شروع ہو گئے جوتے۔ ہفتے بعد احتجاج شروع ہو گیا، خوش ہوا کہ چلو کوئی حربہ تو کامیاب، حکومت کا شوق پورا ہو جائے گا احتجاج کا، چونکہ آگموں کو اچھا لگتا ہے نا، لوگ احتجاج کر رہے ہوں، پھر آئیں مذاکرات کریں، آپ بتاؤ کیا کہیں، مطالبات پورے کرو، یہ کہیں کیا مطالبات ہیں، پھر مطالبات آپ پورے کرتے ہیں، کل پورے کرتے ہیں، اس طرح پورے کرتے ہیں، اس میں خبروں میں آتا ہے آدمی، مطالبہ کرنے والے بھی اور مطالبہ ماننے والے بھی، شوق تھا ان کو۔ انہوں نے کہا چلو کسی نہ کسی بہانے تو انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ آخر میں مذاکراتی ٹیم حکومت کی طرف سے بنی اور احتجاجیوں کی طرف سے مذاکرات شروع کیے, بتاؤ کیا مطالبات ہیں آپ کے. انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ یہ جو آپ نے نیا قانون ملک کے اندر بنایا ہے جوتے مارنے کا, اس میں مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ جوتے کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں, جوتے مارنے والے کم ہیں, وقت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ فورس بڑھائی جائے تاکہ یہ کام آدھے گھنٹے کے اندر نپٹا دیا جائے اور ہم وقت پر دکانوں پہ پہنچ جائیں. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, شوق پورا جب کریں گے آپ مطالبات کا اور زبردستی مذاکرات کروائیں گے. دہشت گردوں سے مذاکرات کیا ہیں؟ وہ مذاکرات یہ ہیں کہ یہ آئین ختم کرو, یہ حکومت ختم کرو, یہ فلاں ختم کرو. وہ تو دہشت گرد تو یہی مذاکرات کرے گا, اور کیا مذاکرات کرے گا؟ ان کا مذاکرہ ہے کہ یہی ہوگا کہ شیعوں کو پاکستان سے نکال دو, ان کو بند کر دو, اپنی امام بارگاہوں کے اندر بند کر دو, ان کے جلوسوں پر پابندی لگا دو. یہی مذاکرات کریں گے, یہی اسی کے لیے ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرو ہم سے, چاہتے کیا ہو. شوقیہ مذاکرات ایسے ہی ہوتے ہیں. اعتدال نہیں ہوگا, مملکت درہم برہم ہو جائے گی, مذہب درہم برہم ہو جائے گا, سیاست ناموزوں ہو جائے گی, معیشت ناموزوں ہو جائے گی, اقتصاد ناموزوں ہو جائے گی, ہر چیز اعتدال کے زیادہ قائم ہے. کونوا قوامین بالقسط, قیام کرو اعتدال کے لیے, قیام کرو اعتدال کے ساتھ, قیام کرو عدل کے اوپر, قائم کرو. سورہ نحل میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے, میں سورہ نحل کو چھوڑ دیتا ہوں, وقت زیادہ گزر گیا ہے. وہی عدل ہے, اس کے اندر عدل کا لفظ ہے کہ وہ بہت ساری آیات کے اندر آ بھی گیا ہے اور آپ مشاہدہ فرما لیں گے. ایک وہ لفظ جو آپ کی خدمت میں متعارف کرانا ضروری ہے, سورہ مبارکہ فاطر میں 35 سورہ ہے قرآن مجید کا. بعض عزیزوں نے گنی ہے آیات, کہیں تھی میں نے کہ گنے جا کر قرآن کی آیات کتنی ہیں, پتہ نہیں فرصت ملی یا نہیں ملی. 6,666 نہیں ہے, گنے جنہوں نے نہیں گنی گنے جا کر. 35 سورہ ہے سورہ مبارکہ فاطر, اس کی 32 آیت, ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, پھر ہم نے وراثت میں دی کتاب ان بندوں کو جن کو ہم نے خود چنا ہے. بندوں کو بھی ہم نے چنا اور انہیں کتاب بھی وراثت میں ہم نے دی ہے. اس کتاب کے بعد کیا ہوا, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, معاف کرنا, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. ہم نے کتاب دی وراثت میں اپنے ان بندوں کو کہ ان بندوں کو بھی ہم نے چنا ہے, الیکشن سے نہیں چنوایا ان کو, بندے بھی ہم نے چنے, کتاب بھی ہم نے ان کو وراثت میں دی. کس لیے دی؟ کہ جا کر اپنی امت کو ابلاغ کریں دین خدا. امت کے 3 گروہ بن گئے, توجہ فرمائیں. یہ آیا تبرکن میں ابھی پڑھ رہا ہوں, اس کی تفسیر کی آج شاید گنجائش نہ ہو, کل انشاءاللہ جیسا عرض ہوا ہے بیان ہوا ہے, کل مجلس ہوگی انشاءاللہ اسی اپنے مقررہ وقت پر 7 بجے وہاں عرض ہوگا. ہم نے کتاب دی وراثت میں اپنے بندوں کو جن کو ہم نے چنا ہے, اور انہوں نے جا کر جب کتاب ان کے سامنے پیش کی, امت 3 گروہوں میں بٹ گئی, امت کے 3 حصے بن گئے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ, پہلا گروہ ظالمین کا بن گیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, دوسرا گروہ مقتصد لوگوں کا بن گیا اقتصادی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, تیسرا گروہ سابقین کا بن گیا. ظالمین, مقتصدین اور سابقین بالخیرات, امت کے اندر 3 گروہ وجود میں آ گئے. ایک گروہ کتاب کے بعد ظالم بن گیا, ظلم بھی افراط و تفریط ہی کا دوسرا نام ہے, تجاوز کو، حد سے نکلنے کو ظلم کہتے ہیں. افراط و تفریط کا دوسرا نام ظلم ہے. ایک گروہ افراطی ہو گیا و تفریطی، یا کتاب خدا سے آگے نکل گیا یا کتاب خدا سے پیچھے رہ گیا، یہ ظالم ہے. دوسرا گروہ مقتصد، مقتصد بن گیا، صاحبان اقتصاد. تیسرا گروہ سابقین بالخیر، بالخیرات. مقتصد معتدل کو کہتے ہیں، مقتصد معتدل ہے، لفظ کی تشریح کل کی تھی آپ کی خدمت میں. اقتصاد یا مقتصد قصد سے بنا ہے، قصد ایسے سفر کے ارادے کو کہتے ہیں جس میں نزدیک راستہ، مطمئن راستہ اور آسان راستے سے انسان جلدی اپنے مقصد تک پہنچ جائے. اس راہ کے ارادے کو قصد کہتے ہیں، اور جو ان راہوں پہ جانے والا ہو اس کو قاصد کہتے ہیں. اقتصاد اعتدال اختیار کرنا، زندگی کی آسان راہیں اختیار کرنا، زندگی کے مطمئن راستے اختیار کرنا، اور زندگی کے نزدیک ترین راستے جو مقصد تک پہنچاتے ہیں انہیں اختیار کرنا، یہ اقتصاد ہے. جس طرح کہتے ہیں اجتناب، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اجتناب، اجتناب ہے یعنی پہلو اختیار کرنا. آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، استقبال کسی کے روبرو کھڑا ہونا، اس کے سامنے جا کر اس کو ویلکم کرنا، یا اس کے آنے کو سراہنا، تحسین کرنا، خیر مقدم جس کو کہتے ہیں، اس کو استقبال کہتے ہیں. اجتناب، اجتناب جنب سے ہے، جنب یا جانب یعنی پہلو، پہلو اختیار کرنا. پہلو اختیار کرنا یعنی آپ بجائے سینہ و منہ و رخ اس کے کرنے کے آپ نے اپنا پہلو اس کی طرف کر دیا. جس کی طرف پہلو انسان کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے اسے ملنا نہیں چاہتے، اسے دور ہونا چاہتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. لہذا آپ کہتے ہیں کہ اس سے اجتناب کریں. اجتناب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا منہ لے کے نہ جاؤ ادھر، اپنا پہلو ادھر کر لو، منہ ادھر کر لو تاکہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ. جیسے شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے میٹھی چیز سے اجتناب کرنا ہے، وہ اجتناب کرنے کے بجائے استبطان کرتے ہیں، پیٹ اپنا شوگر کی طرف کر دیتے ہیں، منہ اپنا شوگر کی طرف کر دیتے ہیں. اجتناب کرنا ہے، پہلو شوگر کی طرف کرنا ہے، منہ دوسری طرف کر لو، کسی اور چیز کی طرف منہ کر لو، شوگر کی طرف پہلو کرو، اجتناب کرنا. اسی طرح اقتصاد یعنی معتدل، درمیانہ راستہ اپنانا، اس کو اقتصاد کہتے ہیں. خواہ وہ مالی شعبے میں ہو، وہ سیاسی شعبے میں ہو، وہ دین کے شعبے میں ہو، وہ علم کے شعبے میں ہو، وہ گھریلو مسائل میں ہو، وہ سماجی مسائل میں ہو، جس مسئلے میں بھی ہو، آپ کی روش اقتصاد ہونا چاہیے تاکہ آپ امت مقتصد بن جاؤ. اگر مقتصد نہیں ہو تو ظالم ہو جاؤ گے. ظلم سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں میانہ روی و اعتدال کا راستہ اپناؤ، تو امت مقتصدہ بن جاؤ. اور اگر مقتصدہ نہ بنے، ظالم تجاوز کی حد خدا سے، جو ایک حد خدا توڑتا ہے وہ ساری حدود خدا توڑ دیتا ہے، اور ساری حدود خدا توڑ کر وہ حرمتیں بھی توڑ دیتا ہے جنہیں خدا نے بچانے کا حکم دیا ہے. جناب سید ساجدین علیہ السلام روضہ رسول پر روضہ اطہر رسول اللہ پر حاضر ہوئے، اور ایک بہت درد مندانہ جملہ کہا. ایسا جملہ جو انسان کو تڑپا دیتا ہے. امام فرماتے ہیں، اے نانا، آپ کی امت جب آپ کے بیٹے کو مار رہے تھے جب تیر چلاتے تھے، جب تلواریں مارتے تھے، جب نیزے مارتے تھے، اور جب پتھر برساتے تھے، تو ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے. امام فرماتے ہیں اگر رسول اللہ اپنی زندگی میں نعوذ باللہ یہ کہہ کے گئے ہوتے کہ میرے بعد میری آل کو جتنا ستا سکتے ہو ستاؤ، تو بھی اتنا نہ ستایا جاتا کہ جتنا رسول اللہ روک کر گئے ہیں کہ خبردار میری آل کو نہ ستانا. اتنا ستایا گیا کہ اگر حکم بھی دیا گیا ہوتا تو بھی اتنا نہ ستاتے. رسول اللہ کا اپنا فرمانا ہے ما اوذی نبی ان مثل ما اوذی، تو جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. نبیوں کو شہید کیا گیا، نبیوں کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے، قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے. ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کو درختوں کے تنوں کے اندر کھڑا کر کے اروں سے کاٹ دیا جاتا تھا. ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کو جانوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلا دیا جاتا تھا. یہ سارے کام رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوئے، پھر بھی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں ستایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ باقی نبیوں کو ستایا گیا، صرف انہی کو ستایا گیا. مجھے اتنا ستایا گیا، میری آل کو بھی معاف نہیں کیا. وہ ظلم جو آل پہ ہوا وہ بھی رسول اللہ پر ظلم ہوا، وہ رسول اللہ پہ ظلم ہوا. اور رسول اللہ پناہ گاہ تھے اپنی آل کے لیے. جناب سیدہ جب رسول اللہ حیات تھے، جناب سیدہ کو جب بھی کوئی مشکل و اضطراب پیش آتا، جاتی بابا کے پاس اور رسول اللہ کے سینہ اطہر پہ سیدہ اپنا سر رکھ کے کبھی رونا شروع کر دیتی. رسول اللہ آنسو دیکھ کر سیدہ کے آنسو صاف کرتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، بی بی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور بی بی کو آرام و سکون محسوس ہو جاتا، سارا اضطراب ختم ہو جاتا. روتی ہوئی زہرا مسکراتی ہوئی واپس جاتی. جب رسول اللہ اس دنیا سے اٹھ گئے، ایک دن رسول اللہ کے روزہ پر آئی بی بی اور آج آ کر عجیب طریقے سے زیارت کی. اسی طرح جس طرح سر ٹیکتی تھی رسول اللہ کے سینے پر، اسی طرح سر رکھ دیا قبر رسول اللہ پر، اسی انداز میں سر رکھ دیا. اور سر رکھ کر آنسو بہائے، پہلے آرام آرام سے بابا کہتی تھی، لیکن آج زور سے فریاد کر رہی ہے. فاطمہ کی فریاد بلند ہوئی، بابا جب مجھے چھوٹے چھوٹے دکھ پہنچتے تھے اور آپ تشریف فرما تھے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، آپ کے سینے پر سر رکھتی، آپ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے، میرا غم دور ہو جاتا بابا. لیکن بابا اب آپ نہیں ہیں اور غم بھی چھوٹے نہیں ہیں. وہ غم ہے کہ اگر روشن دنوں کے اوپر پڑ جائیں تو سیاہ راتوں میں بدل جائیں، اور بابا آپ کا سینہ بھی نہیں ہے، غموں کا مداوا بھی نہیں ہے. علی علیہ السلام کو جب بھی علی کا سینہ دکھ سے بھر جاتا، امت کے رویوں سے روزہ رسول پر آتے، بعض اوقات آ کر علی اس طرح سے آنسو بہاتے روتے روزہ رسول پر. ہر معصوم کی پناہ گاہ تھی روزہ رسول، اور ایک دن ام المصائب روزہ رسول پر آئی. کربلا کا سفر انجام دے گی، کوفہ و شام کے بازاروں سے ہو کر، شام کے دربار سے ہو کر آزادی پا کر رسول کی بیٹی روزہ رسول پر آ گئی ہے. روزہ رسول پر حاضر ہو کر لوگوں سے کہتی ہے، لوگوں تھوڑی دیر کے لیے میرے نانا کے روزے سے باہر چلے جاؤ. لوگ پوچھنے لگے بی بی کیا کرنا ہے، بی بی فرماتی مجھے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں. لوگ کہتے بی بی ہم بھی سنیں آپ کیا فرماتی ہیں. فرمانے لگی جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے, وہ صرف نانا برداشت کر سکتے ہیں. اس جملے سے لگتا ہے کہ کچھ باتیں بی بی نے سید ساجدین سے بھی نہیں کی تھیں, صرف نانا کے لیے روک کے رکھی تھی کہ جب میں پناہ گاہ آل رسول پہ پہنچوں گی وہاں جا کر بیان کروں گی. عزادارو آج شب اربعین ہے, آج شب اربعین ہے. بی بی جب روزہ رسول پہ لوگ نکل گئے, آتی ہے قبر رسول اللہ کے پاس اور اپنے بازو آگے بڑھاتی ہے, اپنی آستینیں اوپر چڑھاتی ہے اور آستینیں الٹ کر فرماتی ہے نانا یہ جو میرے بازوؤں پہ نیلے زخموں کے نشان ہیں, نانا یہ رسیوں کے نشان ہیں, نانا مجھے کربلا سے لے کر شام تک رسیوں میں باندھ کے لے جایا گیا. اور پھر اس کے بعد وہ جملہ بنت علی کا, بنت زہرا کا, ام المصائب کا وہ جملہ جو عرش خدا کو ہلا دیتا ہے. بی بی کیا فرماتی ہے نانا اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی میں اپنی پیٹھ دکھا سکتی, تازیانوں سے سیاہ ہو گئی, مجھے کربلا سے شام تک تازیانوں سے مارا گیا.